أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سورة العنكبوت آية 8 اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں سے جو ایمان لائے نیک عمل بجا لائے یہ وعدہ فرمایا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اس سے بڑھ کر جزا یہ کہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے یعنی جو کم تر اعمال ہیں ان کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان کو جو بھی بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق ملے گی ہم ان کو ان بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے یہ عنوان ہے آج کے خطبے کا اور اسی آیت کے تتبع میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ نصائح کرنا چاہتا ہوں بخاری کتاب الجہاد باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب میں یہ روایت ہے عن سعید ابن ابی بردتا عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ و ابا موسیٰ الی الیمن فقال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف یہ حدیث میں نے عربی میں بھی پڑھ دی ہے مگر آگے آئندہ وقت بچانے کے لیے میں صرف ترجمہ ہی پیش کرتا رہوں گا ورنہ شاید یہ مضمون ایک گھنٹے میں سمیٹا نہ جا سکے سعید بن ابی بردہ کے دادا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ کو یمن روانہ کیا और यमन भेजते हुए ये नसीहत फरमाई कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, उन पर सख्ती न करना, उन्हें खुश रखना और नफरत न फैलाना, और आपस में इत्तेफाक रखना, इख्तिलाफ में न पड़ना। दूसरी हदीस बुखारी किताब इल्म से ली गई है, इसमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी पैदा करो, सख्ती ना करो, और ख़ुशी की बात सुनाओ और नफरत ना दिलाओ। इस मौके पर जबकि दुनिया भर से अहमदी और बहुत से ज़ायरीन तशरीफ लाए हुए हैं, हज़रत अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। दरअसल अहमदियत की इशाअत का मकसद ये है जो इन दो अहादीस में बयान फरमा दिया गया है, सख्ती से पेश आना, ये सख्ती की तालीम देना, ये इस्लाम के मुनाफी है। और इस्लाम का लफ्ज़ इस तालीम के मुनाफी है। ये हो ही नहीं सकता कि मज़हब का नाम तो इस्लाम हो, यानी सलामती का पैगाम दे रहा हो, और सख्ती की तालीम हो और नफरत की तालीम हो। बस ये बात अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लें कि हमारा इशाअत का काम, इशाअत दीन का काम इस अमर पर मबनी है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन नसाहे पर पूरी तरह एहतियात के साथ कारबंद रहें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बुखारी किताबुल लिबास में ये रवायत मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अपनी ताकत के मुताबिक आमाल बजा लाओ, क्योंकि तुम थक जाते हो, अल्लाह नहीं थकता। और अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा आमाल वो हैं जो अगरचे थोड़े हों लेकिन उनमें दवाम हो। क्योंकि जमात अहमदिया आलमगीर को बकसरत ऐसी नसाहें की जा रही हैं, बकसरत उनको हदायत दी जा रही है कि सब दुनिया की जिम्मेदारियों का बोझ उठा लें और जिस हद तक तौफीक मिले बनी नौ इंसान की खिदमत सर अंजाम दें। इसलिए इस खिदमत के अंजाम देने का तरीक बयान करना भी ज़रूरी है, और ऐसी खिदमत सर अंजाम दें जिसमें वो ना थकें ना मांदा हों और किसी वक्त उकता कर उसे छोड़ न बैठे। ये खिदमत की तारीफ़ है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। चुनाचे फरमाया, ए लोगों, अपनी ताकत के मुताबिक अमाल बजा लाओ। और याद रखें कि आपकी ताकत नेक अमाल बजा लाने से बढ़ती रहेगी, इसलिए बहुत ही गहरी नसीहत है। बहुत बड़े बड़े काम आपसे मतवक्क हैं, लेकिन बैक वक्त अचानक आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए घबरा कर अपनी ताकत से बढ़कर काम सर अंजाम देने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे आप थक जाएंगे और बिलाखिर उस काम को बिल इरादा या मजबूरन तर्क करना पड़ेगा। इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को खूब अच्छी तरह याद रखें, तुम थक जाते हो, अल्लाह नहीं थकता। अल्लाह के काम तो इस दुनिया में जारी रहने वाले काम हैं और बहुत वसी हैं। सब दुनिया को अल्लाह की राह की तरफ बुलाना और उस राह पर चलने में उनकी मदद करना, उनकी तालीम व तरबियत करके بے خدا انسانوں کو با خدا انسان بنا دینا یہ ایسا کام نہیں ہے جسے کوئی قوم بھی مکمل طور پر سر انجام دے سکے. بس اگر زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تاکہ اللہ کا کام پوری طرح سر انجام دے لو تو یہ کام تو ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تو نہیں تھکے گا, اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو دوڑ کے دیکھ لو, تم تھک جاؤ گے اور اللہ نہیں تھکے گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان میں مدام ہوں, ان میں دوام ہو, ہمیشہ کے لیے کیے جائیں. حضرت ابی وائل سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ بخاری کتاب العلم سے لی گئی ہے. ابو الوائل نے روایت بیان کی عبداللہ بن مسعود سے, یا عبداللہ بن مسعود کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے. ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ کیا کریں. حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل امر نہیں, مگر مجھے پسند نہیں کہ تمہیں تھکا دوں. میں موقع اور وقت کی مناسبت سے تمہیں واعظ کرتا ہوں, جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع اور وقت کی رعایت سے ہمیں نصیب فرمایا کرتے تھے. آپ ہمارے اکتا جانے کا خیال فرماتے ہوئے ایسا کیا کرتے تھے. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق کہ نگاہ رکھتے تھے کہ کوئی کمزور تھک نہ جائے اور کسی بیمار پر ضرورت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے, نماز میں بھی اس بات پر کی پابندی اختیار فرمایا کرتے تھے. یعنی جب خدا کے حضور حاضر ہوتے اور تمام تر توجہات کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے تو اس وقت بھی ایک بچے کی رونے کی آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتی تھی. چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, یہ بخاری کتاب الاذان سے حدیث لی گئی ہے, آپ نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں تلاوت لمبی کروں, پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا مجھ پر گراں گزرتا ہے, تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. اب ایک لمبی روایت ہے میرے خیال میں, جو جس طرح وقت گزر رہا ہے غالباً میں عربی عبارت پڑھنے کے باوجود بھی وقت کے اندر انشاءاللہ اس خطبے کو ختم کر سکوں گا. حدثنا جابر بن عبداللہ ان معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی قومہ فیصلی بہم الصلاۃ فقرأ بہم البقرۃ قال فتجوز رجل فصلى صلاۃ خفیفۃ فبلغ ذلك معاذ فقال انه منافق فبلغ ذلك الرجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذ صلبنا البارحة فقرع البقرة فتجوزت فزعم أني منافق وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما بخاري كتاب الأدب. اس حدیث کا اب عام فہم ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرض نماز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم میں جا کر امامت کراتے تھے. ایک تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ غالباً صبح کی نماز ان نمازوں میں پیش نظر نہیں ہے, کیونکہ صبح کی نماز کے لیے یہ ناممکن تھا کہ آپ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم میں امامت کرواتے اور پھر لمبی صورتیں بھی پڑھتے. اس لیے اس نماز کو مستثنا سمجھیں. غالباً مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں کیونکہ ان میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے. ایک دفعہ انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی. بہت لمبی سورت ہے, تقریباً تمام قرآن کی تعلیمات اس سورت میں بیان ہیں. راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مختصر کر کے, یعنی اپنی نماز مختصر کر لی اور یعنی ان سے الگ ہوا, نماز مختصر پڑھی اور چلا گیا. اس بات کا علم جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ شخص منافق ہے. جب یہ بات اس تک پہنچی تو یہ سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ, ہم لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں اور اونٹوں پر پانی بھر کر لاتے ہیں, معاذ نے گزشتہ رات ہمیں نماز عشاء پڑھائی جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. سورہ عشاء کا نام لینے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مغرب کی نماز میں بھی لمبی تلاوت نہیں ہو سکتی. تو ایک ہی نماز تھی جس میں رات 12 بجائے جا سکتے تھے اور وہ عشاء کی نماز تھی جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. میں نے الگ ہو کر مختصر نماز پڑھ لی تو معاذ نے مجھے منافق قرار دیا. معلوم ہوتا ہے معاذ وہاں موجود تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں معاذ بلکہ ہر نماز میں موجود ہوتے تھے, تو یہ شکایت ان کی موجودگی میں کی گئی ہے. یہ سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ سے 3 بار فرمایا کہ کیا تو فتنہ پیدا کرتا ہے, کیا تو فتنہ پیدا کرنے والا ہے, کیا تو فتنہ پیدا کرنے والا ہے. پھر فرمایا نماز میں والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی, یہ ایسی ہی کوئی اور صورتیں پڑھا کرو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور عموماً خطابات میں بھی یہی تھا کہ اختصار سے کام لیا کرتے تھے مگر بعض دفعہ اس کے برعکس بھی دستور ثابت ہے. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میں سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے لوگوں کے ساتھ لگاتا ہوں, ان کو نصیحت کرتا ہوں, نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ ملاقاتوں کو چھوڑ کر بھی مجھے باقاعدہ ایم ٹی اے پر لمبے لمبے خطابات کرنے پڑتے ہیں, لمبی لمبی مجالس میں شامل ہونا پڑتا ہے. اور پھر آج کل کی تقاریر یہ بھی بہت وقت لیتی ہیں اور لیں گی, تو نعوذ باللہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعتراض کر رہا ہوں, یہ ناممکن ہے. موقع اور محل کے مطابق خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی طریق اختیار فرمایا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں لکھتے ہیں, بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے کہ صبح سے لے کر شام تک ختم نہ ہوتی, درمیان میں نمازیں آ جاتی, آپ ان کو ادا کر کے پھر تقریر شروع کر دیتے. اگر صبح کی نماز بھی جیسا کہ اصل جو بڑی روایت ہے اس میں یہ ذکر موجود ہے شامل ہے, تو یہ تبھی ممکن تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوں. اس لیے آپ مغرب کے وقت اس خطاب کو ختم فرما دیا کرتے تھے, ورنہ خود بھی سارا دن فاقے سے رہنا اور باقی سب کو بھی اسی طرح رکھنا غالباً یہ بعید از قیاس ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا. مسند احمد بن حنبل جلد 5 مطبوعہ بیروت میں یہ روایت تفصیل سے درج ہے, جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے. ابو زید انصاری سے روایت ہے, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ رمضان میں ہوا ہوگا, کیونکہ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو روزے میں رہے ہونے کی وجہ سے کھانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائے لیکن اپنے صحابہ کو تکلیف میں ڈالے, کیونکہ پچھلی جتنی احادیث گزری ہیں وہ آسانی پیدا کرنے کی ہدایت پر مشتمل احادیث ہیں, اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں. اس لیے میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ یہ واقعہ عام دنوں کا واقعہ ہے جب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں. لازماً کوئی ایسا دن ہے جس میں صحابہ بھی روزے سے تھے اور ان کو لمبی نصیحت کرنے سے ان پر کوئی مشقت طاری نہیں عائد نہیں کی جاتی تھی. بہرحال یہ تشریحات ہیں. اصل روایت یہ ہے, صبح کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا, پھر آپ ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی, پھر آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور پھر ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا, پھر آپ نیچے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی, بعد ازاں پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب دیکھنے اس میں عشاء کی نماز کا ذکر نہیں ہے, اس لیے جو میں نے استنباط کیا ہے وہ یقیناً درست ہے. روزے کی حالت میں مغرب تک خطاب ہو سکتا تھا مغرب کے بعد نہیں. تو ایسا ہی اس روایت میں درج ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار قال لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃن جنۃ والصدقۃ تدفئ الخطیۃ کما یدفئ الماء ماء النار والصلاۃ صلاۃ الرجل من جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ یعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر كله و عمود ہی و ذروت سنام ہی قلت بلا یا رسول اللہ راس الامر الاسلام و عمود ہو الصلاۃ و ذروت سنام ہی جہاد ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ قلت بلا یا رسول اللہ فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم ترمذی کتاب الایمان باب فی حرمت الصلاۃ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور رکھے. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی اور مشکل بات پوچھی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ آسان بھی ہے. یعنی ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نماز پڑھ, باقاعدگی سے نماز پڑھ, باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کر. یہاں لفظوں عربی میں غالباً لفظ باقاعدگی سے پہلے غلط جگہ پہ آ گیا ہے. نماز باقاعدگی سے پڑھ, زکوٰۃ ادا کر, کیونکہ زکوٰۃ تو ہر ایک پر فرض نہیں ہوا کرتی, لیکن نماز میں باقاعدگی اختیار کرنا ہر ایک پر فرض ہے. رمضان کے روزے رکھ, تو بیت اللہ اگر تو بیت اللہ تک جانے کی توفیق پائے اور وہ رستہ صاف ہو, بیت اللہ تک جانے کا رستہ خطرات سے پاک ہو, تو حج کر. پھر آپ نے یہ فرمایا کیا میں بھلائی اور نیکی کے دروازوں کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ سنو, روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے, صدقہ گناہ کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا اجر عظیم کا موجب ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا, اس آیت کو آخر تک پڑھا. پھر فرمایا کیا میں تم کو سارے دین کی جڑ بلکہ اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا دین کی جڑ اسلام ہے, اس کا ستون نماز ہے, اس کی چوٹی جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے اس سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کیونکہ باتیں بہت سی ہو گئی تھیں, یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھول جائیں سب باتوں کو. تو بالآخر جیسے ہم کہتے ہیں خلاصہ کلام, آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اسے روک کر رکھو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ کو گم کر دے. یہ پیار کا کلمہ ہے, کوئی غصے کا اور بد دعا کا کلمہ نہیں. عرب اسی طرح کہا کرتے تھے. لیکن بولتے افسوس کے موقع پر تھے. یہ محاورہ تیری ماں تجھے گم کر دے میں دونوں باتیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ موقع افسوس کا ہے جب ماں کسی بچے کو گم کر دے, اور کہنے کا طریق نرم اور محبت کا ہوا کرتا تھا. مطلب تھا یہ بد دعا نہیں ہے, تو نے بات ایسی کہی ہے جو اسی طرح بری خبر ہے جیسے ماں کسی بچے کو گم کر دے. فرمایا لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں یعنی اپنے برے بول اور بے موقع باتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں اوندے منہ گرتے ہیں. اب یہ ایک بہت ہی بڑی تنبیہ ہے, اور لغو باتیں کرنے والوں کو اپنی زبان پر نگران ہونا پڑے گا. بسا اوقات مذاق مذاق ہی میں کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو گستاخی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کلمہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو جنت کے قریب پہنچ چکا ہو اسے اتنا دور کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے. تو زبان پر مکمل اختیار تو سب کو ممکن نہیں, مگر اگر اللہ چاہے اور یہ توجہ ہو اور انسان نگران رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور پہلے تولے پھر منہ سے بولے, تب انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ توفیق مل سکے گی. لیکن اس میں دقت یہ ہے کہ بعض قومیں اپنی عادات کے مطابق بہت تیز بولتی ہیں, خاص طور پر اہل یو پی, اور اہل یو پی کی عورتیں تو فر فر باتیں کرتی ہیں. کیا ان کی زبان کے کہے میں بھی وہ پکڑے جائیں گے؟ اس سلسلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوشخبری کا فرمان بھی ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے تابع ہے کہ اللہ تم سے تمہاری لغو قسموں کے متعلق کچھ نہیں پوچھے گا. زبان کو جہاں تک ممکن ہو قابو میں رکھو, لیکن جہاں فر فر بولنے کی عادتیں ہیں وہاں کوئی غلطی سے کلمہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو استغفار سے کام لو, لیکن بعد میں ضرور سوچو تاکہ پیشتر اس کے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تمہیں احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے, اور پھر استغفار کر کے آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرنے کا عہد کرو. یہی ہے جو میں اس پیغام سے سمجھا ہوں. और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैंने दुरुस्त समझा होगा. अनसार इब्ने हुशब रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ुल्तु लि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा या उम्मुल मोमिनीन इम्मा काना अक्सरु दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना इंदक क़ालत काना अक्सरु दुआ या मुखल्लिबुल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक क़ालत फ़क़ुल्तु या रसूलुल्लाह माल अक्सर दुआए का लिखा हुआ बात माल अक्सर दुआए का या मुखल्लिबुल क़ुलूब ग़ालिब मुराद है कि इस कसरत से दुआ करने का मकसद क्या था. या मुखल्लिबुल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीने का क़ाल या उम्म सलमता इन्नहु लैसा आदमीयुन इल्ला व क़ल्बुहु बैना इस बैन इस बायन मिन असाबिल्लाह वमन शाह अकदमा वमन शाह ज़ागा वमन शाह अकदमा वमन शाह ज़ागा. हज़रत शहर बिन हुशब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके यहाँ होते थे तो ज़्यादातर कौन सी दुआ किया करते थे. इस पर उम्मे सलमा ने बताया कि हजूर अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे या मुखल्लिबुल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख. उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने हजूर से इस दुआ पर मुदावमत की वजह पूछी तो आपने फरमाया ए उम्मे सलमा इंसान का दिल खुदा ताला की दो उंगलियों के दरमियान है. जिस शख्स को साबित कदम रखना चाहे उसको साबित कदम रखे और जिसको साबित कदम ना रखना चाहे उसके दिल को टेढ़ा कर दे. अब ये दुआ भी खुसूसन इस दौर में हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है. इसमें बहुत सी बातें काबिल गौर और काबिल तवज्जो हैं. अव्वल ये कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबात कदम नसीब ऐसा सब बात कदम नसीब था जिस पर अर्श के खुदा ने बारह गवाही दी थी. फिर ये दुआ क्यों करते हैं? दो वजूहात मेरी समझ आती हैं. अव्वल ये हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तभी इंकिसार था जिसकी वजह ही से आपको सब बात कदम नसीब. एक लम्हा भी आपके दिल में ये वहम नहीं गुजरता था कि मेरा सवात कदम मेरी किसी खूबी की वजह से है, बल्कि हर लम्हा जानते थे कि अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है तो मुझे सवात कदम अता हुआ है. दूसरा ये कि उम्मत के लिए नसीहत थी कि मैं जिसको खुदा ताला ने साबित कदम करार दिया और बारहा दिया मैं भी तो अल्लाह ही की रहमत और उसके मंशा का मोहताज हूँ. वो जिस शख्स से चाहे दिल अपनी रजा फेर ले और उसका चाहना हमेशा किसी दलील के नतीजे में हुआ करता है और बसा औक़ात इंसान को मालूम भी नहीं होता कि क्या वजह थी. तो इसलिए नामालूम कैफियात का खौफ करते हुए जानते हुए कि मैं अपने दिल पर बज़ाहिर निगरान हूँ मगर नहीं जानता कि दिल में क्या क्या मख्फी कैफियात हैं जिन पर मेरी नज़र नहीं मेरे मौला की नज़र है, इस बिना पर यह दुआ امت کے لیے ضروری قرار ہو گئی, قرار دے دی گئی. اللہ سے دعا مانگو کہ وہ دلوں کو سیدھا ہی رکھے اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ دل ٹیڑھا ہونے کے لائق ہے. یہ سارا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ عمل انکساری کی بنا پر تھا, اور اس بنا پر تھا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں, اور اللہ کے فضل آپ پر اتنے بے شمار تھے کہ خدا کا شکر ادا کرنا بھی آپ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں. رات بھر شکر ادا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ساری زندگی یہی کیا اس یقین کی بنا پر کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس شکر کو قبول نہ فرمائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا انجام ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا. بخاری کتاب التفسیر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ راتوں کو اتنا لمبا عرصہ تک کھڑے رہتے تھے کہ تتفتر و قدمہ آپ کے پاؤں پھٹ جائے کرتے خون کے دباؤ کی وجہ سے. میں نے عرض کی لما تصنع هذا, اب کیوں ایسا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول, جبکہ قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبك وما تاخر, آپ کے متعلق تو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ سابقہ تمام غفلتیں بھی معاف ہوئیں اور آئندہ بھی اگر کوئی غفلت ہوئی تو وہ معاف ہوں گی. اتنے یقینی مغفرت کے وعدے کے بعد پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا. کیا میں پسند نہ کروں کہ اتنے بڑے فضل کی چیزیں نے ایک شکر گزار بندہ پر عجیب حال ہے, اور ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دن رات اللہ کے فضلوں کی بارش کو دیکھتے ہیں اور شاز کے طور پر شکر کی توفیق ملتی ہے. منہ سے الحمدللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے بھی بار بار کہہ دیتے ہیں, مگر کہاں یہ شکر, کہاں راتوں کو جگا دینا شکر کے نتیجے. ایسا شکر ادا کرنا کہ آسمان کے کیڑے بھی ہل جائیں, اور وہ شکر پھر اللہ کی مزید نعمتوں کو آپ پر آسمان سے نازل فرما رہا ہوں. یہ وہ شکر ہے جس کا نمونہ پکڑیں, اور ایسے شکر کے بغیر حقیقت میں ہم دنیا میں کسی کامیابی کی امید نہیں رکھ سکتے. لیکن یاد رکھیں جتنا شکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, جتنا رحمتیں نازل ہوں گی دعا کرتے رہیں کہ اتنا ہی زیادہ شکر کی توفیق ملتی رہے. مسلم کتاب التوبہ سے یہ روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنته احد ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمۃ ما قنط من جنته احد. مسلم کتاب التوبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت کا اندازہ ہوتا کہ جب وہ سزا دینے پر آئے اور گرفت کا فیصلہ فرمائے تو کتنی سخت اور شدید ہوگی وہ گرفت، اگر مومن کو علم ہو جائے کہ خدا اگر ناراض ہو تو اتنی بڑی گرفت ہوتی ہے تو وہ جنت کی امید ہی نہ رکھے۔ کیوں جنت کی امید نہ رکھے؟ اس لیے کہ مومن کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ عملاً وہ اتنا گناہگار، بلا ارادہ وہ بلا ارادہ بھی گناہگار ہے اصل میں، اور خطا تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اللہ اگر اس کی ہر کمزوری کو پکڑے تو وہ سزا واجب ہو جائے گی، اور اگر سزا واجب ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ خدا کی گرفت کتنی سخت ہے تو وہ جنت کی امید ہی ہاتھ سے امید ہی کھو بیٹھے، اس کے دل میں یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت کا اندازہ تو وہ اس کی جنت سے نا امید نہ ہو اور یقین کرے کہ اتنی بڑی رحمت سے بھلا کون بد قسمت محروم رہ سکتا ہے۔ یہ بظاہر دو متضاد باتیں ہیں، ایک طرف چھوٹی سی غلطی پر یہ خوف کہ خدا بہت سخت گرفت فرمائے گا، ایک طرف ساری عمر کے گناہوں کے باوجود جو پہاڑوں کے برابر ہوں یہ امید کہ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ یہ دو باتیں بظاہر متضاد ہیں مگر متضاد نہیں ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہی تو پل صراط ہے جس سے ڈرنے کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے۔ اس احتیاط سے اس صراط کو طے کرنا، یہ خدا کے غضب کی طرف نہ گر پڑیں، اور اس امید پر اس صراط پل صراط کو طے کرنا کہ خدا کی رحمت کی جانب گریں جب بھی قدم نہ گزرتا ہے، یہ وہ رستہ ہے جس کی طرف یہ حدیث بلا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر آخر پر میں نے رکھی تھی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو حرز جان بنانے کا ارادہ ہی نہ کریں، ان کو حرز جان بنا لیں۔ اب اس جلسے میں آپ کی طرف سے جو بھی رویہ ہو وہ انہی ہدایات کی روشنی میں ہو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر پھر ان پر عمل کرنے میں تاخیر کا فیصلہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اعتبار میں کون جانتا ہے کب اسے ملک الموت بلا لے گا، ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں۔ اچھے بھلے صحت مند، ایسے صحت مند جن کے متعلق لوگ رش کی نگاہیں ڈالا کرتے تھے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے ایسے خطوط ملتے ہیں، ابھی کل ہی کی ڈاک میں یہ خط تھا کہ ہمارے باپ بالکل ٹھیک تھا، کوئی بھی نقص نہیں، ساری عمر کوئی بیماری نہیں لگی، اچانک فوت ہو گئے۔ تو جب ملک الموت وار کرتا ہے تو اچانک کرتا ہے، اور اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی بیمار ہو اور کوئی صحت مند ہو۔ اس لیے چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کتنے عرصہ یا کتنے لمحے زندہ رہیں گے، اس لیے نیک باتیں سننے کے بعد ان کے عمل میں تاخیر کا فیصلہ بہت مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مہلک کو بڑھا دے، لیکن یہ بھی تو اسی کی مرضی ہے کہ مہلک کو کم کر دے۔ इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन नसाए को पूरी तरह मजबूती से पकड़ कर बैठ जाएंगे और इस मजमून में मैं आइंदा आज के इफ्तिताही खिताब में ज़्यादा तफसील से रोशनी डालूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। इस अरसे में मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस इख्तवास पर अपने इस खिताब को यानी इस खुतबे को ख़त्म करता हूँ। फरमाते हैं, इसी तरह तुम्हारी रूहानी हालत मामूली सी तौबा या कभी कभी टूटी फूटी नमाज या रोज़ा से संवर नहीं सकती। रूहानी हालत के संवारने और इस बाग के फल खाने के लिए भी तुमको चाहिए कि इस बाग को वक्त पर खुदा की जनाब में नमाजें अदा करके अपनी आँखों का पानी पहुँचाओ। कितनी फसीह बोले, कितनी दिलकश इबारत है। रूहानी हालत संवारते हो तो उसका नतीजा ऐसे बागात की सूरत में तुम्हें मिलना चाहिए जो इस दुनिया में भी फल दें और उस दुनिया में भी फल दें। और बागात को तो सींचा जाता है, बस इस बाग का फल खाने की अगर तुम तमन्ना रखते हो तो इस बाग को वक्त पर खुदा की जनाब में नमाजें अदा करके अपनी आँखों का पानी पहुँचाओ और आमाल सालह के पानी के नहर से इस बाग को सैराब करो। आमाल सालह को भी पानी से तशबीह दी है क्योंकि आमाल सालह ही हैं जो इस बाग को इस दुनिया में या आखिरी दूसरी दुनिया में जन्नतों की सूरत में उनकी सैराबी का मुझे बनेंगे। आमाल सालह ना हो तो कोई नेक नीयत कोई नेक इरादा काम नहीं आ सकता। इरादे के सच्चा होने की दलील ये है कि अगर वो सच्चा हो तो उसके मुताबिक अमल करने की भी तौफीक मिलती है। अगर सच्चा ना हो तो मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं, उससे ज़्यादा उसकी कोई भी अहमियत नहीं। चुनांचे फरमाया, अमाल सालेह के पानी की नहर से इस बाग को सैराब करो ता वो हरा भरा हो और फले फूले और इस काबिल हो सके कि तुम उससे फल खाओ। यही तवक्को जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात से रखी, इसके सवाल में और क्या तवक्को कर सकता हूँ। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप महल इस बाग की बातें नहीं करेंगे जब तक इस बाग से फल खाना ना शुरू कर दें। आप इत्मीनान से नहीं बैठेंगे और ये फल ऐसे हैं जो जब आप खाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये आसमान से उतरने वाले फल हैं। जिंदगी सर से पांव तक और पांव से सर तक शादाब हो जाएगी। खुदा ताला की रहमत और प्यार का सलूक कोई ऐसा सलूक तो नहीं जो इंसान को गैर मामूली तौर पर उसका एहसास न दिलाए। एक बाप या एक माँ या कोई और अजीम जब शफ़क़त से पेश आता है तो आप जानते हैं कि आपके दिल पर क्या गुजरती है, कैसे आप फर्क महसूस करते हैं। मगर अल्लाह की शफ़क़त के तो रंग ही और, सिवाय उनके जिनको इस बाग से फल खाने की तौफीक नसीब हुई हो कोई दूसरा इस कैफियत का अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। फरमाया, याद रखो ईमान बग़ैर आमाल सालेह के अधूरा ईमान है। क्या वजह है कि अगर ईमान कामिल हो तो आमाल सालेह सरदर्द ना हो। अपने ईमान और एतक़ाद को कामिल करो वरना किसी काम का ना होगा। लोग अपने ईमान को पूरा ईमान तो बनाते नहीं, फिर शिकायत करते हैं कि हमें वो इनामात नहीं मिलते जिनका वादा था। अगर बाग को सींचोगे ही नहीं तो फल कैसे लाएगा, वो खुश्क लकड़ियों में तब्दील हो जाएगा जो आग में झोंकने के लायक होगा। اپنے ایمان اور اعتقاد کو قابل کرو ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, یعنی جو خدا کا متقی اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا ہے اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کراتا ہے. خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور بڑا رحیم و کریم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے. مگر وہ جو ایک طرف دعوی اتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے, ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا سمجھیں, ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا. خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, یہ ترجمہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے. اصل یہ ہے کہ ان کا تقویٰ یا ان کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو, یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے, لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہر وقت انسان کے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے. تقویٰ تو اللہ کا کرتے ہیں یعنی بظاہر, لیکن ڈرتے لوگوں سے. عبادت تو بظاہر خدا کی بجا لاتے ہیں مگر دکھاتے لوگوں کو ہیں, تو ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے, جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں. خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے. اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی عبارت پڑھ کر میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جوان ہوا, جوانی سے اب بڑھاپا آیا, مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا. میں بچہ تھا جوان ہوا, جوانی سے اب بڑھاپا آیا, مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا. بس اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ سے ایسا ہی سلوک ہو, ان کے اعمال کا خیال کریں جن سے خدا ایسا ہی سلوک فرمایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله